تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور محترم خواتین، اس آیات کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اور پاکیزہ احادیث کی روشنی میں، گزشتہ اتوار کو یہ تذکرہ شروع ہوا تھا کہ کون کون سے لوگ اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق ہیں، تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں، مرد حضرات بھی جائزہ لیں، خواتین بھی جائزہ لیں، کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اس لیے کہ لعنت بڑی خطرناک چیز ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ تعالی کی مدد سے محروم ہو جائے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالی کی بخشش سے محروم ہو جائے، اللہ تعالی کی خصوصی نظر کرم سے محروم ہو جائے، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے، عزت سے محروم ہو جائے، راحت سے محروم ہو جائے. یہ ساری باتیں لعنت کے مفہوم میں داخل ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ لعنت کتنی خراب اور خطرناک چیز ہے. اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں ایسے لوگوں کا اسی لیے ذکر فرمایا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے، سب مسلمانوں کو بچائے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اسی کا تھوڑا سا حصہ دوسری حدیث میں بھی انشاءاللہ تعالی شروع میں آئے گا اور باقی اور لوگوں کا بھی اس میں ذکر ہوگا. اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت ہے سود کھانے والوں پر اور سود کھلانے والوں پر، اور جسم گودنے والی عورتوں پر اور جسم گدوانے والی عورتوں پر اور تصویر کھینچنے والوں پر۔ تو اس حدیث میں پانچ افراد کا ذکر ہے جن پر اللہ بچائے اللہ تعالی کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک تو وہی سود کھانے والے، دوسرے سود کھلانے والے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کے بارے میں کافی تشریح گزشتہ اتوار کو ہو چکی ہے۔ تیسرا وہ عورت جو اپنا جسم گودنے والی ہو، یا چوتھے نمبر پر وہ عورت جو جسم گدوانے والی ہو۔ پہلے زمانے میں اور آج بھی بعض کافروں کے اندر اپنے جسم گدوانے کا عام رواج ہے، جیسا کہ ہندوؤں کے اندر اس کا بڑا رواج ہوتا ہے۔ ہندوؤں میں جو خاص ایک قوم ہے چمار، جو چمڑے کا کام کرتے ہیں اور جوتے چپل بنانے کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے یہاں بطور خاص جسم گودنے کا رواج پایا جاتا ہے، اور وہ جسم گودنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک نلکی کے ذریعے، سوئی کے ذریعے جسم کے اندر ایک خاص طریقے سے رنگ بھرا جاتا ہے۔ بعض لوگ لال رنگ سے اپنے جسم کو دواتے ہیں، بعض ہرے رنگ سے اپنے جسم کو دواتے ہیں، بعض کالے رنگ سے اپنے جسم کو دواتے ہیں، بعض نیلے رنگ سے اپنے جسم کو دواتے ہیں، اور کھال کے اندر رنگ بھر کر اس سے کبھی کہیں تو نام لکھا جاتا ہے، کہیں پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں، کہیں جانور بنائے جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے ہاتھ پر شیر بنوا لیا، کسی نے ہاتھی بنوا لیا، کسی نے بندر بنوا لیا، کسی نے سانپ بنوا لیا، کسی نے کوئی اور چیز بنوا لی۔ اس طرح سے کھال کے اندر رنگ بھر کر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بنوائی جاتی ہیں۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں یہ کام زیادہ کیا کرتی تھیں، اب بھی شاید عورتیں ہی کرتی ہوں، بہرحال عورتیں کریں یا مرد کریں، دونوں صورتوں کے اندر جسم گدوانے کے بعد اور گودنے کے بعد پھر وہ رنگ جسم کے چونکہ اندر ہے اس لیے پھر مٹتا نہیں ہے، وہ نہانے سے، صابن لگانے سے، جسم کو ملنے سے وہ مٹتا نہیں ہے، انمٹ ہوتا ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جسم گودنے والی عورتوں پر بھی، اور جو عورتیں کسی دوسری عورت سے اپنے جسم گدوائیں، دونوں پر خدا کی لعنت فرمائی، کہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، کہ یہ فعل اللہ کی لعنت، اس فعل پر اللہ کی لعنت ہے، تو جو لوگ بھی یہ کام کریں گے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پانچواں، تصویر کھینچنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تصویر کشی کا، اللہ بچائے، یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے شباب پر ہے۔ جسم گودنے کا تو ہمارے یہاں اتنا رواج نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہوا ہے، لیکن تصویر کھینچنے کھچانے کا تو عام رواج ہے۔ شاید ہی کوئی گھر تصویروں سے خالی ہو، ہمارے تو گھر بھی، گلی کوچے بھی، محلے بھی، بازار بھی، یہاں تک کہ چوراہے بھی اور چورنگیاں بھی کس قدر بڑی بڑی تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر زیادہ ہی قبضہ ہوا ہے اور زیادہ ہی اس کا دباؤ ہوا ہے، اس وقت سے تو تصویروں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مغربی تصویریں، مغربی عورتوں اور مردوں کی تصویریں کہاں نہیں، ہر جگہ عورتیں اور مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور گھرانوں کی تصویریں چورنگیوں کے اوپر، بڑے بڑے بورڈ پہ اور ٹیم بڑی زبردست لائٹوں کے ساتھ ان کو دکھایا گیا ہے اور دکھایا جاتا ہے. اور جناب جتنی بھی ہماری مصنوعات ہیں، شاید ہی کوئی ہماری بنی ہوئی چیز تصویر سے خالی ہو. باہر کی تصویر چیزیں آئیں تو اس پہ تصویریں، جو ہمارے یہاں بنتی ہیں ان کے اوپر بھی تصویریں. تو بس تصاویر کا تو ایک سیلاب ہے، حالانکہ یہ فعل موجب لعنت ہے، باعث لعنت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو جو لوگ اپنی تصویریں کھچواتے ہیں یا خود کھینچتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ اس لیے ہم سب کو کم از کم اپنے حد تک تو اس گناہ سے ضرور بچنا چاہیے، اور اپنے گھروں کو جانداروں کی تصاویر سے پاک کرنا چاہیے، اور بلا تاخیر پاک کرنا چاہیے. لہذا ہمارے گھر میں جتنی شوقیں تصویریں ہوں، چاہے گروپ کی شکل میں ہوں اور چاہے انفرادی شکل میں ہوں، ہمارے باپ دادا کی ہوں یا ہمارے پوتے پڑپوتے کی ہوں، عورتوں کی ہوں یا مردوں کی ہوں، اور چاہے شادی کی ہوں یا شادی کے بعد کی ہوں، ان ایسی تصاویر سے اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے. بس صرف اور صرف پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، جہاں جہاں قانون تصویر کی پابندی ہے، بس اس حد تک گنجائش ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی تصویریں ہیں ان سے اپنے گھروں کو پاک کر لینا چاہیے. آپ ذرا اس حدیث سے تصویر کے مذمت کے سلسلے میں اور اس کی قباحت اور شناخت کے سلسلے میں ذرا سا ایک دو حدیثیں اس وقت مجھے یاد آئی ہیں، وہ سن لیجیے، اس سے اندازہ کریے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں قبر بننے میں غالباً کچھ دیر ہوگی، اس لیے آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے. اسی قبرستان میں رہتے ہوئے آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ حاضرین میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو تین کام کر کے آئے. نمبر ایک، مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی بت ہیں سب کو پاش پاش کر دے اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جتنی قبریں زیادہ اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں ان سب کو صحیح کر دے. اور ایک چیز کا اور ذکر فرمایا جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی. تین چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بت اور کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جس کو کہ خراب نہ کر دے، اور توڑ پھوڑ کر اس کو خراب نہ کر دے، اور قبروں کو صحیح نہ کر دے. ایک چیز اور رہ گئی. تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں یہ تین کام کر کے آتا ہوں. اور ان صاحب سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق. لوگ بڑے تعجب کرنے لگے کہ تین کام ہیں، بڑے کام ہیں، محنت طلب کام ہیں، طاقت و قوت والے کام ہیں، حضور یہاں تشریف فرمائے اور آپ ہی فرما رہے ہیں بھائی تینوں کام کر کے آ جاؤ، مجھے بتاؤ آ کر کے. آپ تشریف لے گئے اور یہ تینوں کام مکمل کر کے حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ حضور میں نے کوئی بت اور تصویر ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے خراب و برباد نہ کر دیا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا میں نے اس کو ختم کر دیا، اور کوئی قبر ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے ٹھیک نہ کر دیا ہوں، اور وہ تیسرا کام کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی میں نے مکمل کر دیا. تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد سے اگر کسی نے ان تینوں کاموں کو دوبارہ کیا، دوبارہ کوئی تصویر کھینچی یا کھینچوائی، بنائی یا بنوائی، یا کوئی بت تراشا الیاذ باللہ، یا دوبارہ اس نے اپنی قبر کو کسی نے اور نے قبر کو زیادہ اونچا کیا، یا وہ تیسرا کام کیا کہ جس کو بھی آپ نے مٹانے کے لیے تعالی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، تو سمجھ لو کہ جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں اس کا اس نے انکار کر دیا. اب ہم اس سے اندازہ کریے کہ کس قدر آپ اس تصویر کشی کے فعل کو اور قبروں کے غلط طریقے سے بنانے کو کس قدر آپ برا فرما رہے ہیں، اور اس کے دوبارہ کرنے کو حضور کی لائی ہوئی شریعت کے انکار کرنے کے برابر فرما رہے ہیں. یعنی کسی قیمت پر آپ یہ گوارا کرنا نہیں چاہتے کہ میری امت میں دوبارہ یہ تین کام ہوں. اب ایسا حال ہے ہمارا کہ تینوں ہی کاموں کی گویا پھر دوبارہ مخالفت ہو گئی. حضور آئے تھے مٹانے کے لیے، حضور نے اپنے سامنے ان تینوں کو مٹایا اور جو غلط تھا اس کو درست کیا، لیکن اس کے باوجود پھر آج ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان جا کے دیکھ لیجیے کتنی قبریں ہمارے یہاں پکی بنی ہوئی، جبکہ پکی قبر بنانا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور آپ نے اس کو درست کروایا. پکی بنانا تو ہے ہی ناجائز، قبر کو کچی بنائیں لیکن مٹی اتنی سائڈ ڈال دیں کہ وہ ٹیلے کی طرح معلوم ہو، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم. جو شخص بھی اپنے میت کو دفن کرے، میت کے اولیاء کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے والے قبر سنت کے مطابق بنوائے. اس میں بھی دو باتیں یاد رکھیں جس کی بڑی ضرورت ہے. ایک، میت کو قبلہ رخ لٹائیں، اس میں 99% ہمارے مسلمان مردوں کی کوتاہی پائی جاتی ہے. عام طور پر میت کو قبر میں چت لٹایا جاتا ہے، کمر کے بل زمین میں لٹا دیا جاتا ہے اور گردن قبلے کی طرف موڑ دی جاتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے، یہ غلط طریقہ ہے بالکل. سنت طریقہ یہ ہے کہ جو مشرقی دیوار ہے میت قبر، میت کی کمر مشرقی دیوار سے آپ لگائیں، پوری کروٹ دیں اس طریقے سے. جس طرح آدمی بیداری کی حالت میں قبلہ رخ لیٹتا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے گا تو اسی کمر سیدھی ہوگی، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، سینہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، پیٹ بھی سینے کی طرف ہوگا، پیر بھی سینے کی طرف ہوں گے، دونوں ہاتھ بھی سامنے کی طرف ہوں گے. یہ کیفیت ہونی چاہیے میت کو قبر میں لٹانے کی. اب بیچ میں تو اس طرح لٹا نہیں سکتے کیونکہ اس لٹائیں گے تو دائیں طرف یا بائیں طرف اس کی جسم گر جائے گا. تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ جو مشرقی دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ اسی کمر لگا دیں، سینہ اور کمر بالکل قبلے مشرقی دیوار سے آپ لگا دیں گے تو خود بخود اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کا پیٹ اور پورا جسم قبلے کی طرف ہو جائے گا. یہ ہے سنت طریقہ. اب آپ اندازہ لگا دیجیے کتنے مسلمان روزانہ فوت ہوتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میت و قبر میں سنت طریقے سے کس طرح لٹانا چاہیے. طریقہ یہ ہے، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اب ہم یاد رکھیں کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے میت کو قبلہ رخ لٹانے کا اہتمام کریں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ آپ کو منع کریں گے اور یہ کہیں کہ ہم نے تو آج تک کبھی ایسا دیکھا نہیں سنا نہیں. تو تم کیا علامہ ہو گیا؟ کیا حضور کی ساری سنتیں تم کو ازبر ہیں؟ تمہیں سارا علم دین آتا ہے؟ کیا اس کے اوپر تمہارا عمل ہے جو یہ کہہ رہے ہو کہ آج تک ہم نے پڑھا نہیں سنا نہیں؟ بھائی تم دین سے ناواقف ہو، دین کا تمہیں علم نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ یوں کہو کہ بھائی ہمیں علم نہیں ہے، اگر آپ نے کہیں معتبر ذریعے سے پوچھ لیا ہے تو آپ کریں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں. یہ تو صحیح طریقہ ہے. نہ یہ کہ جناب وہ صحیح کرنے والے کو بھی اور روکیں، نہ خود چلیں نہ دوسروں کو چلنے دیں. اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ سن لیجیے. راحت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مباحث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ اس لیے بیان فرمایا کہ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود تو چلتے نہیں دین پر، کوئی دوسرا چلے تو اس کو بھی نہیں چلنے دیتے. کہتے ہیں ایک جگہ کہیں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جہاد ہوا، اور اس جہاد کے اندر کچھ تو مسلمان شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور شام ہونے کی بنا پر لڑائی بند ہو گئی. جب لڑائی بند ہو گئی تو مسلمان زخمیوں میں ایک مجاہد زندہ تھے، ایک مجاہد زندہ تھے لیکن زخمی تھے وہ بیچارے. تو وہ بیچارے دیکھ رہے تھے کہ میری طرف کئی شہید بھی ہیں اور اب رات سامنے ہے، اندھیرے میں اکیلے کیسے رات گزرے گی. تو دیکھا کہ ایک لالا جی وہاں سے گزر رہے ہیں. لالا جی کہتے ہیں بنیے کو، یہ بزدل بھی ہوتے ہیں، ڈرپوک بھی ہوتے ہیں اور لالچی بھی ہوتے ہیں، اللہ بچائے. یہ سب خوبیاں اللہ بچائے ان کے اندر ہوتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ لالا جی جا رہے ہیں، تو انہوں نے آواز، لالا جی ذرا یہاں آؤ. تو یہ آواز سنتے ہی لالا جی جو ہیں وہ پہلے تو ڈر گئے کہ مردہ بول گیا. مردہ جو بول اٹھا تو یہ تو وہ خطرناک بات ہے، لہذا وہ بڑے ہی کیا کہتے ہیں، بڑا ڈرا، خوف کھایا. پھر دوبارہ آواز کی، لالا جی ڈرو نہیں، میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، مردہ نہیں بول رہا، زندہ بول رہا ہوں، اور میں اس لیے آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ میرے کمر کے اندر اشرفیوں کی ایک ہمیانی بندھی ہوئی ہے، وہ آگے کھول لو تمہارے کام آ جائے گی، میں تو تھوڑی دیر کا مہمان ہوں. اب جو اس نے یہ اشرفیوں کی ہمیانی سنی تو منہ میں جرم پانی آ گیا. بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، چلو. اب جناب لال علی ڈرتے 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 ڈرتے، کیونکہ سامنے لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی، ڈرتے ڈرتے اس زندہ آدمی کے قریب آئے. جب بالکل قریب آئے تو اس نے تلوار اٹھائی اور لال جی کے پیروں پہ ماری، جس سے اس کے پیر زخمی ہو گئے اور چلنے قابل نہ رہے، دھڑام سے نیچے گر گئے. گرتے ہی وہ اس مجاہدی کمر ٹٹولنے کی ہمیانی کہاں ہے، اشرفیوں کی ہمیانی کہاں ہے. تو مجاہد نے کہا لالا جی پاگل ہوئے ہو، کوئی جنگل کے اندر اور جہاد کے اندر بھی کوئی اشرفیوں کی ہمیانی باندھ کے آیا کرتا ہے کیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ تم ویسے تو آتے نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اب رات اکیلے کیسے گزاروں، تو تمہیں اس طرح کھینچائے میں نے، اب تم بھی آرام سے رات گزارو، میں بھی آرام، بات کریں گے، رات گزاریں گے آرام سے. تو اس نے اوت کے اوت نہ خود چلے نہ دوسرے کو چلنے دے، کہ خود تو پڑا ہوا ہے جا نہیں سکتا، میں اچھا خاصا چلتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھی اپنے پاس بلا کر کے روک لیا. تو آج کل کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ خود بھی نہیں چلتے دین پر، اگر کوئی ان کے گھر میں کوئی فرد یا ان کے محلے اور معاشرے کے اندر کوئی فرد دین پہ چلنا چاہے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اس مسئلے میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے میت کو سنت کے مطابق قبر میں رکھنے کی کوشش کی تو کچھ نہ کچھ لوگ ضرور آپ کو منع کریں گے اور رکاوٹ ڈالیں گے، مگر آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں. آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ ہمارے حبیب کی یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس آپ اس سنت پہ عمل کریں. اور دوسرا یہ کہ دیکھتے ہیں آپ قبرستان کے اندر کہ اکثر قبریں، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں 100% قبریں ہماری پکی بنتی، پختہ قبریں بن رہی ہیں بالکل، اور پختہ قبروں کی ممانعت بالکل صاف صاف ہے حدیث کے اندر، اور ایک نہیں دو نہیں دسیوں حدیثوں کے اندر ممانعت ہے قبر کو پکا بنانے کی، لیکن ہمارے یہاں کا فیشن ہے. اور ایسی تصویر کشی، کہ تصویر کشی اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے کہ الیعوذ باللہ کوئی گھر خالی نہیں، کوئی بازار خالی نہیں، کوئی گلی خالی، کوئی چیز نہیں، کوئی خالی نہیں ہے، ہر جگہ عورتوں کی مردوں کی تصویریں تصویریں. تو بہرحال یہ بھی بھائی موجب لعنت کام ہے، جس سے بڑے اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث سے پہلے میں ایک بات اور سنا دوں، وہ تصویر کشی کے متعلق مجھے یاد آئی تھی، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت، میرا پیشہ تصویر کشی کا ہے، میں جانداروں کی تصاویر بناتا ہوں اور اس کے عوض میں پیسے لے کر اپنا گزارا کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش یہ تصویر کشی ہے، مجسمہ سازی جو ہے وہ میرا ذریعہ معاش ہے. کمانے کا ذریعہ ہے یہ، تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میں یہ کام کرتا رہوں، کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ذرا میرے قریب آؤ. وہ قریب آ گئے، پھر کہا ذرا اور قریب آؤ میرے، وہ اور قریب آ گئے، پھر کہا نہیں اور زیادہ میرے قریب آؤ، یہاں تک کہ اپنا کان میرے منہ کے پاس لاؤ. وہ لے آئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا، شفقت کے طور پر، محبت کے طور پر، اور یہ ان کو اتنا قریب اس لیے کیا تاکہ وہ میں جو بات ان کو سناؤں پوری توجہ سے سنیں. سر پر ان کے ہاتھ رکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم کو وہ بات سناتا ہوں جو خود میں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی. وہ کتنی اہتمام کے ساتھ وہ یہ حدیث سنانا چاہتے. اس کے بعد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں تصویر کشی کرنے والے مبتلا ہوں گے. آخرت میں جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ تصویر کھینچنے کھینچوانے والے بنانے بنوانے والوں کے اوپر ہوگا. بس یہ سنتے ہی اس بیچارے کا کلیجہ بیٹھ گیا، اسے ایک لمبی آہ کھینچی، اس لیے کہ وہ یہ سن کر کانپ گیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو میرا پیشے سارا کا سارا غلط ہو گیا. اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ اگر تم تصویر کشی کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہو تو تم جانداروں کی تصاویر کھینچنا چھوڑ دو، بے جان چیزوں کی تصاویر بنا لیا کرو، جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، آسمان ہے، بادل ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، جو بے جان چیزیں ہیں ان کی تصاویر بنا لیا کرو اور بیچ کر اپنا گزارا کر لیا کرو. اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جانداروں کی تصاویر کا پیشہ مت بناؤ، اس لیے کہ جاندار کی تصویر بنانے والوں کو قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. تو بھائی یہ دو حدیثیں ہمارے لیے بہت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس گناہ سے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جسم گودنے والی عورتوں اور گدوانے والی عورتوں پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے بھووں کے بال نوچ کر ان کو باریک بناتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور ان عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو درمیان سے گھسوا کر خلا پیدا کرتی ہیں تاکہ دانت ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ الگ الگ نظر آئیں اور اچھے معلوم ہوں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کی خلقت کو بدلنے والی ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں بھویں تراشنے والی عورتوں کا بھی ذکر آ گیا، اور یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنے شباب پر بہت کثرت سے یہ گناہ پایا جا رہا ہے، اور عورتیں جن میں سے نو عمر لڑکیوں سے لے کر کے ادھیڑ عمر والی عورتیں اور ادھیڑ عمر والی عورتوں سے لے کر کے بوڑھی بوڑھی عورتوں کے اندر بھی یہ گناہ پھیلا ہوا ہے. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ بس میری بھویں ایک لکیر کی طرح باریک ہوں اور ہرگز ہرگز وہ ایک دوسرے سے ملی بھی نہ ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے دونوں بھووں کے درمیان سے بال اس لیے صاف کرتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے ملی نہ رہیں. اور یہ دونوں گناہ ہمارے یہاں عام ہیں, جن کی بھویں موٹی ہیں وہ ان کو باریک کرواتی ہیں, اور جن کی بھویں ملی ہوئی ہیں وہ ان میں فاصلہ کرواتی ہیں. اور دونوں ہی گناہ اور باعث لعنت ہے, چاہے وہ نوچنی سے بال اکھاڑیں, چاہے دھائے کے ذریعے بال نکالیں, چاہے ریزر کے ذریعے بال تراشیں, ہر صورت میں بھووں کو باریک کرنا باعث لعنت ہے. اسی طرح جس کی بھویں ملی ہوئی ہیں وہ خوبصورتی کے خاطر دونوں کے درمیان اس لیے فصل کرے تاکہ دونوں بھویں الگ الگ معلوم ہوں, اور ملی ہوئی بدصورت معلوم ہوتی ہیں اور الگ الگ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں, اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ دونوں میں فاصلہ کرے, تو یہ بھی مجھے بھی لعنت ہے ناجائز. البتہ بڑھاپے کی وجہ سے, عمر کی زیادتی کی وجہ سے کسی مرد کی بھویں بہت موٹی ہو جائیں یا کسی عورت کی بھویں بہت موٹی ہو جائیں اور وہ کینچی سے ان کے وہ بال جو دائیں بائیں نکلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ان کو اگر کتر کر برابر کر لیں اس کی اجازت ہے. جو ناجائز کام ہے وہ ہے اکھاڑ کر بالوں کو, بھویں باریک کرنا یا دھائے کے ذریعے ان کو اکھاڑنا یا نوچنی سے اکھاڑنا یا ریزر کے ذریعے اس کو باریک کرنا. البتہ بھووں کے علاوہ باقی چہرے کے بال, جیسے بعض عورتوں کے داڑھی کی جگہ بال نکل آتے ہیں, مونچھوں کی جگہ بال نکل آتے ہیں یا رخساروں پر بال آ جاتے ہیں, ان کو کاٹنا, ان کو صاف کرنا, چاہے کریم سے صاف کریں یا کسی طریقے سے, اس کی اجازت ہے. مونچھوں اور بھووں کے بال کا تو صاف کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے, اور اس کے علاوہ باقی چہرے کے بالوں کو صاف کرنے کی گنجائش ہے. اسی طرح ہاتھوں اور پیروں, جیسے پنڈلیوں کے اوپر بال ہوتے ہیں, ان کا صاف کرنا جائز مگر خلاف ادب ہے, نہ صاف کرے تو بہتر, صاف کر لے تو جائز, لیکن بھویں تراشنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا آج کل فیشن ہے, اس پر تو اللہ کی لعنت ہے. لہذا اس گناہ سے خواتین کو فوری طور پر بچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح حضور کے زمانے میں عورتوں کے اندر ایک اور فیشن تھا, شاید آج بھی کہیں ہو, کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی تھیں یا جوان ہیں لیکن ان کے دانت ملے ہوئے ہیں, ان درمیان میں خلا نہیں ہے, تو اس زمانے میں یہ بھی ایک خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ دانتوں کے درمیان خلا ہونا چاہیے, دانت ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, الگ الگ ہونے چاہیے. اب ظاہر ہے قدرتی طور پر تو دانت ملے بھی نکلتے ہیں, الگ الگ تو بہت کم نکلتے ہیں, کسی کسی کے نکلتے ہیں, تو وہ زمانے میں عورتیں ریتی کے ذریعے دانتوں کو درمیان سے گھسوا دیتی, گھسوا کر کے ان کے درمیان خلا کرتی تھیں تاکہ خوبصورت معلوم ہو. اس پر بھی اللہ تعالی کے رسول نے اللہ تعالی کی لعنت بیان فرمائی کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عورت جس کے دانت بہت بڑے بڑے ہو گئے تو وہ ان دانتوں کو گھسوا کر کے چھوٹا کرے تاکہ نوجوان لڑکیوں کی طرح ان کے دانت چھوٹے چھوٹے باریک باریک معلوم ہوں. ہوتا ہوگا آج کل بھی بھائی, جب بھووں کی شامت آئی ہوئی ہے تو دانت کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی اس لعنت والے کام کے اندر, اس پر بھی لعنت ہے, یاد رکھیے. ہاں, مصنوعی دانت لگوانا جائز ہے, کسی کا دانت گر جائے تو اس کی جگہ فکس اور غیر فکس دانت لگوانا درست ہے, لیکن دانتوں کو گھسوا کر کے چھوٹا کرنا, باریک کرنا یا ان کے درمیان خلا کروانا, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یہ ناجائز ہے, اللہ بچائے, اس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ جو چار کام آپ کے سامنے ذکر ہو گئے, ایک تو جسم گدوانا, دوسرے تصویر کشی, اور تیسرے بھویں تراشنا، چوتھے دانتوں کے درمیان خلا کرنا، ان چاروں کاموں کی جو وجہ حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل ان چاروں کاموں کے اندر اللہ تعالی کی صفت تخلیق میں بندے کا دخل دینا ہے. دیکھو اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا بس وہ ویسے ہی حسین ہے، اور چونکہ اللہ پاک نے بنایا تو بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر دخل ڈالے، دخل اندازی کرے. اب اس میں تبدیلی کا بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. بیمار ہو جائے تو علاج کر سکتا ہے، ٹوٹ جائے تو مصنوعی عضو لگوا سکتا ہے، لیکن جو اللہ پاک کا بنایا ہوا دانت ہے یا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کھال ہے یا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی بھمے ہیں یا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس کی کچھ شکل و صورت ہے، اب دوسرا نہ اس کی نقل اتار سکتا ہے جس کو کہتے ہیں تصویر کشی، نہ ان دانتوں کو باریک کر سکتا ہے، نہ ان کے درمیان فاصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ملاوا بنایا. جس کی اللہ پاک نے موٹی بھویں بنائی ہیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور اسی میں اللہ پاک نے اس کا حسن رکھا ہے. ہماری سمجھ کا اعتبار نہیں ہے حسن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے کام کا، اللہ تعالیٰ کی خلقت کا اعتبار ہے. تو جس کی بھویں موٹی ہیں وہی اس کے حق میں حسین ہیں، جس کی بھویں باریک ہیں وہی اس کے حق میں حسین ہیں، جس کی بھویں ملی ہوئی ہیں وہ اس کے حق میں حسین ہیں، جس کی بھویں الگ الگ ہیں وہ اس کے حق میں حسین ہیں. جب اس کو بدلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑے گا، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا جائز نہیں، اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. دیکھو اندازہ کرو، الفاظ دیکھیں ذرا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو میری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی اللہ پاک نے انسان میں دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک اس کی صورت، ایک اس کے اندر روح. ایک صورت ہے انسان کی، مجسم ہے انسان کے جسم ہے، جس میں اس کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سارا جسم آ گیا، اس کی ایک شکل بنائی اللہ پاک نے، اور ایک اس میں روح ڈالی ہے. تو اللہ پاک کے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری طرح پیدا کرتا ہے، اور وہ میری طرح تو کیا پیدا کرے گا، ذرا وہ ایک گندم کا دانہ یا جو کا دانہ تو بنا کر کے دکھا دے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر کشی کرنے والوں سے فرمائیں گے کہ تم نے ہماری طرح شکل بنائی تھی، اب ذرا جان بھی ڈال کے دکھاؤ. اور جان ڈال نہیں سکے گا، جب جان نہیں ڈال سکے گا تو اس پر عذاب شدید ہوگا اس کا دانت. تو تصویر کشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کی نقالی ہے جس کی ذات نہیں ہے. اور جناب بھویں بنانے میں، اسی طرح جسم گدوانے میں، اور اسی طرح دانتوں کے درمیان خلا کرنے میں یا گھسوا کر چھوٹا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کے اندر تبدیلی کرنا ہے جس کا بندے کو اختیار نہیں، اس پر لعنت ہے. اور تیسری حدیث یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب، نہیں فرمایا کہ اہل جہنم کی دو جماعتیں ہیں، جو دو جماعتیں جہنمیوں کی ہیں جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے. یعنی حضور کا فرمانا یہ ہے کہ میرے زمانے میں ان کا ابھی ظہور نہیں ہوا، وہ دو جماعتیں ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن قیامت سے پہلے پہلے وہ سامنے آ جائیں گی. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ ناحق لوگوں کو مارتے پیٹتے ہوں گے، اس سے مراد ہیں سرکاری لوگ، صاحب اقتدار لوگ، کہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، اور وہ مظلوموں پر، مجبوروں پر، بے بسوں پر، بے قصوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے رعایت پر ناحق زیادتیاں کریں، ظلم ڈھائیں، اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، جیسے کہ آج کل کے لوگوں کا حال ہے اللہ بچائے. یہ اہل جہنم میں سے ایک گروپ تو یہ ہے جو جہنمیوں کا ہے. دوسرے وہ عورتیں جہنمی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. پھر فرمایا ان کے اوپر تم لعنت کرنا. جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان پر تم لعنت کرنا کیونکہ یہ ملعون عورتیں ہیں. یہ آج کل کی ہماری بے پردہ خواتین کے اوپر یہ حدیث صادق آتی ہے کہ جن کے جسم پر پردہ نامی کوئی چیز نہیں, بے پردہ بے حجابانہ جسم کھلا ہوا ہے, گردن کھلی ہوئی ہے, گریبان کھلا ہوا ہے, سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, دوپٹہ نامی کوئی چیز نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بس ایسی برائے نام ہے, بازو کھلے ہوئے ہیں, گریبان کھلا ہوا ہے, گلا کھلا ہوا ہے, اگر ساڑی باندھی ہوئی تو پیٹ اور پیٹ کھلا ہوا ہے. یہ اس حدیث کا مصداق ہے. اللہ بچائے, اس لیے کہ لباس پہننے کے باوجود وہ آدھی ننگی ہیں, اور لباس پہننے کے باوجود ننگا ہونا ہے اس کی دو وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن اتنا چست ہوگا کہ جس سے ان کے جسم کے اعضاء کی بناوٹ واضح اور نمایاں ہوگی. یہ ہم اپنی آنکھوں سے ہمارے سامنے یہ معاملہ کہ کتنی خواتین ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر ان کا لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ الگ اور نمایاں ہے. تو یہ لباس نہ پہننے کے حکم میں, یہ لباس لباس نہیں, اس کے باوجود وہ عورت برہنہ اور ننگی کہلائے گی جس کے جسم پر ایسا چست لباس ہو. اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا کہ ان کا جسم اس میں سے نظر آ رہا ہوگا. یہ بات بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے, عورتوں کے جسم پر اتنا باریک لباس ہے, اتنا باریک لباس ہے کہ ان کے جسم کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے, پیٹ بھی نمایاں ہے, پیٹ بھی نمایاں ہے, کولا بھی نمایاں ہے, رانے بھی نمایاں ہیں, پنڈے بھی نمایاں ہیں, اس لیے کہ ہر جگہ لون ہے, ہر جگہ اوگنزا ہے. ایسے باریک کپڑا ہے کہ جو نام کا کپڑا ہے لیکن اس سے جسم کی سطر پوشی نہیں ہوتی, جس میں کوئی حصہ اس سے مستور نہیں ہے, اکثر حصہ تو کھلا ہی رہتا ہے, یعنی وہاں تو کپڑا ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ بازو ہیں, کلائیاں ہیں, اور گلا ہے, گردن ہے, سر کے بال ہیں, وہ تو کھلے ہی رہتے. تو بہرحال یہ آج کل گرمیوں کے اندر جو لون کا لباس چل رہا ہے تو خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا باریک لباس پہننا جس میں جسم جھلکے جائز نہیں ہے, یہ بھی موجب لعنت کام ہے, اور یہ اہل جہنم کی عورتوں کا طور طریقہ ہے, یہ جنتی عورتوں کا طور طریقہ نہیں ہے. جنتی عورتوں کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو, اگر موٹا ہے تو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جسم کے مخصوص اعضاء کی بناوٹ نمایاں اور واضح نہ ہو, سوائے اس کے کہ جہاں مجبوری ہے, یا باریک ہو تو اس کے اندر اگر باریک کپڑا پہننا ہے تو اس کا طریقہ موجود ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ اندر شمیز پہنی جائے, مکمل پورے آستین والی شمیز پہنی جائے یا بنیان استعمال کیا جائے, اور شلوار کے اندر دوسرا کپڑا لگایا جائے. اگر لون ہی کی شلوار پہننی ہے تو اندر دوسرا کپڑا لگائے, کچی لون آتی ہے وہ اندر لگائی جا سکتی ہے, اس کو لگانے کے بعد پھر کپڑا جسم بھی اس میں سے نہیں جھلکتا اور ساتھ ساتھ گرمی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو بھائی عمل کرو تو حل موجود ہیں, عمل نہ کرو تو بہانے ہزار ہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اے خواجہ درد نہیں ہے وگر نہ طبیب ہست, بھائی درد نہیں ہے ورنہ ڈاکٹر موجود ہے, عمل کرنے والے نہیں ہیں ورنہ حل موجود ہے. عمل کرنے والوں کے لیے حل موجود ہیں, اور بہانہ کرنے والوں کے لیے تو 100 بہانے بھی کم ہیں. اور ایک چوتھی حدیث یہ ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالی کی لعنت ہے, اللہ تعالی کی لعنت ہے بد نظری کرنے والے پر اور اس عورت پر جس کو دیکھا جائے. اب جس معاشرے کے اندر پردہ نامی کوئی چیز نہ ہوگی, بے پردگی ہی بے پردگی ہوگی, بلکہ یوں کہی جیسے تصویر کشی کا سیلاب ہے, بے پردگی کا بھی سیلاب ہے, کہ جہاں چلے جاؤ, جس محکمے میں چلے جاؤ, جس بازار میں چلے جاؤ, جس محلے میں چلے جاؤ, عورتیں بے پردہ ہی آپ کو نظر آئیں گی. با پردہ خواتین تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی بے پردگی کی وجہ سے، اپنے بے پردہ رہنے کی وجہ سے، بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے ذریعہ ہیں اپنے اختیار سے مردوں کے بدنگاہی کے اندر مبتلا ہونے کا، اور وہ مرد بھی جو ان عورتوں کو اپنے قصد و اختیار سے دیکھ کر کے بدنگاہی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، دونوں پر لعنت آئی ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ